آئیے جناب، سورہ شورا سے آغاز کریں گے. سورت کا نمبر ہے 42 اور پارہ نمبر ہے 25. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. سورہ شورا کا موضوع ہے اقامت دین، اور آپ دیکھیں گے یہی سورت کا عمود ہے، اور بیان ہو رہا ہے کہ دین کو غالب کرنے کی جدوجہد سے متعلق جو ہے احکامات بھی ہیں، اور جو ہے وہ سابقہ انبیاء کا ذکر بھی ہے. نظام اللہ کا نہیں تو انسان کی عبادت بھی پھر مکمل نہیں، وہ عبادت بھی ناقص ہے. اسی طرح دعوت اللہ کے ذریعے سے انقلاب کے لیے افراد جو ہے وہ حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ان افراد کو منظم کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے، اور پھر باطل سے مقابلہ کیا جائے تاکہ دین غالب آ جائے. یہ جو ہے یہ موضوع ہے جو اس صورت میں ہم سمجھیں گے. آئیے ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف، حروف مقطعات ہیں. کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے. تو انبیاء کا ذکر آ رہا ہے. اللہ العزیز الحکیم، اس اللہ نے جو زبردست کمال حکمت والا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں. وہو العلی العظیم، اور وہ بڑا جو ہے وہ اونچی شان والا اور عظیم ہے. تو یہ صفات باری تعالیٰ کا بیان. آیت نمبر 10، حاکم اللہ ہے، اور اسلام کے سیاسی نظام کی بنیاد بھی یہی ہے کہ فیصلہ کرنے کا اختیار، حکم دینے کا اختیار، قانون بنانے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے. ساری پارلیمنٹ مل کر بھی 100% ووٹ سے کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہو، جو حرام ہو. تو فرمایا وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جن باتوں میں تم آپس میں اور جس میں تم اختلاف کرو آپس میں کسی بھی چیز میں، فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ، پھر اس کا فیصلہ ہے اللہ کی طرف. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، یہی اللہ میرا رب اور اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. حاکم اللہ ہے، اور کیوں حاکم اللہ ہے؟ کیونکہ وہی خالق ہے، اسی نے یہ کائنات بنائی ہے، اسی لیے اسی کا حق ہے کہ اس کی بات مانی جائے اور اس کو جو ہے اسے حاکم سمجھا جائے. فرمایا فاطر السماوات والارض، وہ بنانے والا آسمانوں اور زمین کا. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے بنائے ہیں تم ہی میں سے جوڑے. ومن الانعام ازواجا، اور چوپایوں میں سے بھی جوڑے بنا دی. فرمایا یزرعوکم فی، تاکہ جو ہے تم ذکر کرو اس میں جو ہے اس کا. لیس کا مثل ہی شیء، اور نہیں ہے کوئی اس جیسا، یہ اللہ کی مثال جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس کا مماثل اس جیسا کوئی چیز نہیں ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا. تو یہاں فرمایا وہی خالق ہے، اس نے تمہارے بھی جوڑے بنائے اور چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے، اور عظیم خالق ہے. اسی طرح حاکم اللہ ہے، کیونکہ وہی رازق ہے، وہی رزق دے رہا ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے پاس ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اور وہ خوب دیتا ہے، بفراغت دیتا ہے رزق جسے وہ چاہتا ہے، اور جو ہے جسے چاہتا ہے نبت اللہ دیتا ہے. انہو بکل شیء علیم، اور بے شک وہ ہر چیز کا جاننے والا. آیت نمبر 13، اقامت دین کا یہاں ذکر آ رہا ہے. اس آیت میں پانچ اول العزم پیغمبروں کے بارے میں آیا کہ ان سب کا مشن یہ تھا اقامت دین. سورہ حدید میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 25 میں کہ تمام رسولوں کا مشن یہی تھا، غلبہ دین، اقامت دین کی جد و جہد. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، اور جو ہے ہم نے حکم دیا آپ کو دین کے بارے میں جس کی وصیت کی ہم نے نوح علیہ السلام کو، اور ان کو جنہیں ہم نے جو ہے جن کی طرف وحی کی جو ہے، اور اسی چیز کی ہم نے وحی کی آپ کی طرف. وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جو ہم نے وصیت کی ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو. ان اقیم الدین، کہ قائم کریں دین کو. ولا تتفرقوا فیہ، اور اس بارے میں کسی اختلاف میں نہ پڑیں. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اور بہت بھاری ہے مشرکوں پر جس کی طرف جو ہے وہ آپ انہیں بلاتے ہیں. اللہ یشتبی الیہ من یشاء, اور اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی طرف جسے وہ چاہتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب, اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو اس کے لیے انابت اختیار کرتے ہیں, جو رجوع کرنے والے ہیں اس سے. تو تمام رسولوں کا مشن بھی یہی تھا, اور اب یہ اس امت کا بھی مشن ہے. اس لیے ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, آیت نمبر 110 میں سورہ آل عمران, کہ اب تم بہترین امت ہو, تم بپا کیے گئے ہو دوسروں کے لیے, بھلائی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو. تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ باطل نظام ایک دو دھاری تلوار کی مانند ہے. ایک طرف عیش اور عشرت کا جو ہے ورم ہوتا ہے, جو انسانوں کو اللہ کی عبادت سے روک دیتا ہے, ان سے دور کر دیتا ہے, اور عیش اور مزوں میں لگتا ہے جو ہے اللہ آخرت کو بھول جاتا ہے. اور دوسری طرف غربت اور افلاس کا معاملہ ہوتا ہے, اور آدمی دو وقت کی روٹی کے لیے جو ہے وہ اللہ اور آخرت کو بھول جاتا ہے. اب ایک آدمی جس کے جیسا آج کا دور ہے اور جو مہنگائی کا عالم ہے, آپ کسی غریب سے کہیں کہ بھائی وقت نکالو اللہ کے لیے اور قرآن پڑھو اور یہ سرو, تو وہ کہے گا بھائی میں ابھی میرے بچے بھوکے اور جو ہے ان کا انتظام کرنا ہے. تو یہ باطل نظام جو ہے وہ دین پر عمل کرنے نہیں دیتا. ایک طرف عیش پرستی نظر آتی ہے, دوسری طرف افلاس اور جو ہے غربت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ لوگ جو ہے اس سے محروم رہ جاتے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے دین کا غلبہ. فرمایا کہ تفرقہ کا سبق کیا ہوا, یہ لوگوں میں اتنا جو ہے وہ مختلف گروہ گروہ کیوں ہیں. فرمایا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم, اور نہیں انہوں نے تفرقہ کیا مگر بعد اس کے کہ آ چکا تھا ان کے پاس علم, یعنی سب کچھ جانتے بوجھتے. لیکن تفرقہ کیوں کیا؟ بغيا بينهم, آپس کی جو ہے زدم زدی کی وجہ سے, ایک دوسرے سے اوپر نکلنے کی وجہ سے, جسے ہم کہتے ہیں urge to dominate. فرمایا ولولا کلمت سبقت من ربک الى اجل مسمى, اور اگر پہلے سے طے نہ ہو گیا ہوتا ہو گئی ہوتی بات آپ کے رب کی ایک طے شدہ وقت تک کے لیے, لقضی بینہم, تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان. وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم, اور بے شک وہ لوگ جو دیے گئے کتاب جو ہے ان کے بعد, لفی شک منہ مریب, وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں, اسی میں جو ہے وہ شک میں جو ہے آگے سے آگے بڑھنے. آیت نمبر 15, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ مجھے عدل قائم کرنے کا حکم دیا گیا. آپ دیکھیں غلبہ دین ہے کیا اصل میں, وہ ہے عدل کا قیام, کہ جو ہے وہ عدل جو ہے وہ نافذ ہو جائے. عدل یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اس کا حکم ہونا چاہیے, اور اسی طرح یہی عدل ہے کہ حاکم اللہ ہے, اس کا حکم ہونا چاہیے. خالق وہ ہے, رازق وہ ہے, ایسے مانا جائے. تو فرمایا کہ آپ بھی اعلان کر دیجئے کہ مجھے عدل کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا. ایک بڑا دلچسپ جو ہے مکالمہ جو ہے وہ ہوا تھا, امریکہ میں جو ہے ایک کانفرنس بلائی گئی تھی, مختلف جو ہے ریلیجیس کے لوگوں کو بلایا گیا تھا. اس میں انہوں نے یہ ایشو رکھا کہ ہر آدمی آ کے اپنے ریلیجن کو ایک لفظ میں ڈسکرائب کرے. تو یہودیوں نے کہا کہ ہمارا جو جوڈائزم ہے اس کے لیے ایک لفظ ہوگا قانون, ہمارے یہاں قانون ہوتا ہے اور یہ ہمیں ریپرزینٹ کرتا ہے. عیسائیوں نے کہا ہمارے لیے لفظ ہوگا لو, کہ ہم محبت کا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے دیتے ہیں. اور مسلمانوں میں سے بھی احمد یار خان صاحب تھے, انہوں نے فرمایا کہ اسلام کے لیے ایک لفظ ہوگا عدل. اسلام چاہتا ہے عدل, بندوں اور رب کے درمیان عدل, بندوں کے بندوں کے درمیان عدل. تو عدل جو ہے وہ اسلام کا پیغام. فرمایا فلذالک فدعو, اور اسی طرح جو ہے آپ بلائیے, واستقم کما امرت, اور آپ استقامت جو ہے وہ استقامت برتیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. ولا تتبع اهواءهم, اور نہ پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی. وقل آمنت بما انزل الله من کتاب, اور آپ کہہ دیجئے میں تو ایمان لایا اس پر جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں سے. وامرت لاعدل بینکم, اور مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان. اللہ ربنا و ربکم, اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا و لکم اعمالکم, ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں, تمہارے لیے تمہارے اعمال. لا حجتا بیننا و بینکم, اور کوئی جو ہے معاملہ نہیں ہے ہمارے درمیان تمہارے درمیان, کوئی جھگڑا نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا, اللہ ہمیں جمع کر دے گا آپس میں. و الیہ المصیر, اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا. تو اصل معاملہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی اس لیے بھیجا گیا کہ وہ عدل قائم کرے. اسلام کا نظام ہی عدل پر ہے, اور عدل یہ ہے کہ حاکم کون ہے؟ اللہ، اور انسانوں کے لیے کیا ہے؟ صرف خلافت. دنیا میں دو نظام نظر آتے ہیں، ایک بادشاہت کا، ایک جمہوریت کا، آزاد مادر پدر آزاد جمہوریت کا. بادشاہی نظام میں ایک آدمی کو اختیار ہوتا ہے، جو کہہ دے وہی قانون، اور جو فیصلہ کر دے وہ نافذ، اور جو ہے بس زبان ہلانے کی اس کی دیر ہے، حلال حرام کا ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے. جمہوریت میں یہ اختیار 300, 400, 500 لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے. جیسے امریکہ کینیڈا دونوں میں پروہیبیشن ایکٹ کے تحت انہوں نے شراب حرام کر لی ملک میں، پھر دیکھا کہ لوگ باز نہیں آتے تو پھر حلال کر لی، تو یہ ان کے ہاتھ میں ہو جاتا ہے معاملہ. جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے، نہ یہ رائٹ کسی ایک انسان کو دیا گیا ہے، نہ یہ رائٹ جو ہے وہ 400-500 لوگوں میں یعنی پارلیمنٹ اور سینٹ کو دیا گیا، بلکہ یہ صرف اللہ کا جو ہے وہ رائٹ ہے کہ وہ حکم دے، قانون بنائے، فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان. لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بندوں کے لیے وہ ہے خلافت، کہ اللہ نے جو قانون دیا ہے، جو فیصلے کیے ہیں، انہیں امپلیمنٹ کروا دے، انہیں ایگزیکیوٹ کرائے. اسی طرح مالک اللہ ہے، للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان و زمین میں سب اللہ کا ہے، اور میرے آپ کے پاس جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ امانت ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ زندگی بھی، یہ جسم بھی، اولاد بھی، اور یہ ذہنی جسمانی صلاحیتیں بھی، اور اقتدار بھی، جو کچھ ہے وہ اللہ کی امانت. اسی طرح خالق اللہ ہے، اور انسانوں کے لیے کیا ہے؟ برابری، مساوات، سب انسان برابر ہیں بطور انسان کے. آیت نمبر 17، اور یہی عدل ہے جس کے نفاذ کی کوششیں ہو رہی ہیں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ لینڈ آف دا لا آف دا لینڈ اسلام ہو، اور پھر اندر انڈیویجولی ہر ایک کو آزادی ہو کہ وہ اپنا چاہے تو اسلام اختیار کر لے، ورنہ چاہے تو عیسائی رہے، یہودی رہے، جو مرضی دین پر رہے، لیکن لا آف دا لینڈ اسلام کا ہوگا، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا، اللہ کا دیا ہوا قانونی لا آف دا لینڈ ہوگا. فرمایا قرآن حق ہے، عدل کے لیے نازل کیا گیا. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہی ہے جس نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ، اور اسی نے اتارا ترازو. ترازو جو ہے وہ ایک سمبل ہے عدل کا، کہ وہ بیلنس کر دیتا ہے، دونوں پلڑے جو ہے برابر کر دیتا ہے. وما یدریک لعل الساعۃ قریب، وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور آپ نہیں جانتے شاید کہ قیامت قریب ہی ہو، تو کسی کو پتا نہیں ہے، قیامت آ لگی ہو اور بالکل قریب ہی موقع ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من مات فقط قام قیامت، ہو جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. ایک قیامت کبریٰ اس پوری کائنات پر آنی ہے، زمین پر آنی ہے، اور ایک قیامت ایک انسان پر آ جاتی ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے. تو جس کی موت آ گئی گویا اس کی قیامت تو ہو ہی گئی، اب اس کا عمل کا دروازہ بند ہو گیا اس کے لیے. تو بڑا خوب کسی نے کہا ہے، دنیا کی قیامت دور سہی، دنیا سے قیامت دور نہیں، کتنے دن زندہ رہنے دنیا کی، ہو سکتا ہے قیامت آنے میں ابھی 400 سالوں 500 سالوں، لیکن میری آپ کی تو موت سر پہ کھڑی ہوئی ہے، کسی بھی وقت جو اللہ بلا سکتا ہے. ویسے تو اس قیامت کا بھی پتہ نہیں ہے وہ کب آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں اور قیامت اس طرح ہے، آپ نے دو انگلیاں ساتھ ملا دی. آیت نمبر 19، رازق اللہ ہے، IMF، ورلڈ بینک اور یہ سارے ادارے، یہ رازق نہیں ہے، اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے. اللہ لطیف بعبادی، اللہ خوب باری بین ہے، خوب واقف ہے اپنے بندوں سے. یرزقو من یشاء، اور وہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. وہو القلی قوی العزیز، اور وہ زبر وہ طاقتور ہے اور زبردست ہے. تو فرمایا کہ اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہمیں جو ہے اس کا یقین عطا فرمائے. آیت نمبر 20، فیصلہ کر لو آخرت کے طلبگار ہو یا دنیا کے. بہت دفعہ مضمون آ رہا ہے، 6-7 دفعہ قرآن میں یہ مضمون آیا ہے. بار بار ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں ایک دفعہ کیا چاہیے، آخرت یا دنیا. من کانا یرید حرث الآخرہ، اور جو چاہتا ہے آخرت کی کھیتی، نزد له فی حرثہ، تو ہم بڑھا دیتے ہیں اس کی کھیتی کو. ومن کانا یرید حرث الدنیا، اور جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی کھیتی، نوتی ہی منہا، تو ہم دے دیتے ہیں اس میں سے. یہ نہیں کہا کہ بڑھا دیتے ہیں اس کے لیے دنیا کی کھیتی، کہا کہ ہم اس میں سے جو ہے دے دیتے ہیں اسے بھی. وما لہو فی الآخرتی من نصیب، اور پھر نہیں ہوگا اس کا آخرت میں کوئی بھی حصہ. پیچھے ہم پڑھ چکے کہ پھر آخرت میں جو ہے آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھر کچھ نہیں ملے گا وہاں پہ. تو اصل میں جو ہے اصل چیز جو ہے وہ آخرت ہے. اگر ہم اللہ پر آخرت پر مان کر بھی پھر دنیا ہی میں لگے رہیں تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، اور یہ ایسا جرم ہے جس کی سخت سزا پھر ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حب الدنیا رأس کل خطیئتی، کہ یہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، تو یہیں سے ساری برائیاں نکلتی ہیں دنیا کی محبت. آیت نمبر 22، قیامت کے دن ظالم اور مومن کا حال بیان ہو رہا ہے. ترت ظالمین مشفقین مما کسبوا، اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو اس دن کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو انہوں نے کمائی کی ہوگی، برے اعمال کمائے، اب وہاں ڈر رہے ہوں گے کہ یہ تو ہم نے بہت کچھ برا اپنے لیے سمیٹا ہوا ہے. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ جو ہے وہ لائے جائیں گے اس دوزخ پر. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی ان کے کیے کا وبال جو ہے ان پر لایا جائے گا. پھر فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. فی روضات الجنہ، وہ ہوں گے جنت کے باغوں میں. لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کی طرف سے. ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہی ہے بہت بڑا فضل اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. آیت نمبر 24، اللہ باطل کو مٹانے والا ہے. اللہ کو باطل پسند نہیں ہے، اللہ اس کا دشمن ہے، باطل کو مٹاتا ہے، حق کو ثابت رکھتا ہے. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، یا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے افترا کر لیا، گڑھ لیا اسے اللہ پر جھوٹ، یعنی یہ قرآن جو ہے آپ اپنی طرف سے بنا لائے ہیں، معاذ اللہ. یہ وہ کہتے تھے اللہ پر جو ہے وہ یہ لگا دیا کہ اللہ کی طرف سے، معاذ اللہ. فَإِن يَشَاءَ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اور اگر اللہ چاہے تو مہر لگا دے آپ کے دل پر، یعنی قرآن جو ہے لے لے، انہیں توفیق ہی نہ دے ہدایت کی، اور یہ ہدایت کا جو ذریعہ ہے وہ سلب بھی کر لے. لیکن حقیقت کیا ہے، کیوں اللہ ایسا نہیں فرما رہا، فرمایا وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ مٹاتا ہے باطل کو اور ثابت کرتا ہے حق کو اپنے کلمات کے تحت، اپنے جو ہے اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے کلمات کے ذریعے. انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو خوب واقف ہے سینوں کے بھیدوں سے بھی، جو کہ سینوں کے اندر ہے اس سے بھی اللہ واقف. آیت نمبر 25، اللہ ہی توبہ قبول فرماتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے. بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ گناہ ہو جائے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اب سزا لکھ دی جائے اور سزا دی جائے، بھائی تم نے جرم کیا اور اس کا تمہیں ملنا چاہیے، لیکن اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا. فرمایا وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ درگزر کرتا ہے ان کی برائیوں سے. وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. تو جو ہے ہمارے ایک ایک عمل سے اللہ خوب اچھی طرح واقف ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں. آیت نمبر 26، اللہ کن کی دعا قبول فرماتا ہے؟ فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ اللہ دعا قبول فرماتا ہے، ان کی پکار کا جواب دیتا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائیں اور جو نیک عمل کریں. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اور مزید دیتا ہے انہیں اپنے فضل سے. تو شرائط کیا ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں سنیں، ہماری پکار پر بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جواب آئے، تو شرائط ہیں ایمان اور عمل صالح، اور اس کی توفیق سے پھر اللہ مزید بھی اپنی نعمتوں میں سے دیتا ہے. فرمایا وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ناشکروں کے لیے کیا ہے، کافروں کے لیے کیا ہے، ان کے لیے شدید عذاب، اللہ اس سے محفوظ رکھے. آیت نمبر 30، مصیبت کی وجہ تمہاری اپنی بدعمالیاں، اللہ تعالیٰ فرمایا تو اعمالکم اعمالکم، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوتے ہیں، تمہارے اوپر حکومت کرنے والے ہوتے ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور جو کچھ تم پر آتی ہے مصیبت تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی. ویعفو عن کثیر، اور بہت ساری تمہاری برائیوں سے تو ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے. تو یہ جو ہے ہمارے ہاتھوں کا وبال ہوتا ہے جو مصیبتیں بن کر جو ہے وہ ہمارے اوپر آتا ہے پھر زندگی میں. آیت نمبر 31، اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار. اب کتنا بھی ہم دوسروں کو دوست کرتے رہیں، ان سے کتنی بھی یقین دہانی کروا لیں کہ اس بار جو ہے وہ پیٹ موڑ کے نہیں جائیں گے، اس بار وہ پورا ساتھ دیں گے اور ہمیں یوں چھوڑ کے جو ہے نہیں نکل جائیں گے، لیکن وہ کوئی بھی ہمارا جو ہے دوست نہیں بن سکتا حقیقی. فرمایا وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم نہیں ہو اس اللہ کو عاجز کرنے والے زمین میں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارا اس اللہ کے سوا کوئی بھی جو ہے دوست اور نہ کوئی مددگار. تو اگر ہم مومن ہیں تو پھر ہمارا دوست اور مددگار اللہ ہی ہے، اسے چھوڑ کر جس سے بھی دوستی گھاٹیں گے وہیں سے دھوکہ ملے گا. اس کا تجربہ گزشتہ 50 سال سے زیادہ ہو گیا ہے پاکستان کو ہوتے ہوئے. اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق دے. آیت نمبر 36 سے 39 تک اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کی 9 صفات بیان ہو رہی. فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم، پہلی صفت یہ وہ لوگ ہیں جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے. تو اصل میں نظر ہونی چاہیے بڑے بڑے گناہوں کی. یہ آدمی جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو بڑی بڑی چیزیں آنکھوں سے نکل جاتی ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کے علماء سے کہا تھا، تم مچھر چھانتے ہو اور پورے اونٹ نکل جاتے ہیں، اس کی فکر نہیں ہے تمہیں. اور یہاں پہ بھی آپ کو ملے گا، لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے کپڑوں پر خون لگ گیا ہے، وہ مچھر کا، نماز ہوگی نہیں ہوگی. اور بھائی جو سود کھا رہے ہو، جو لوگوں کو مروا رہے ہو، جو لوگوں کا مال ناحق غصب کر رہے ہو، اس کی تمہیں پرواہ نہیں ہے. تو یہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان سے جو ہے کوئی سروکار نہیں ہو چھوٹی چھوٹی چیزوں. تو اقامت دین کی جدوجہد کرنے والوں میں پہلی صفت یہ کہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش اور فحش کی باتوں سے بھی بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو پھر معاف کر دیتے ہیں، غصے میں اقدام نہیں کرتے. جب وہ محسوس کرتے ہیں اس وقت غصے کی کیفیت ہے تو جو ہے درگزر سے کام لیتے. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جواب دیتے ہیں اپنے رب کی پکار کا. تو جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں، لبیک کہتے ہیں اس پر. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور وہ اپنے معاملات میں باہمی مشورہ کرتے ہیں. ایسے ہی اپنی بس ایک ہی آدمی نے جو ہے ٹیک کیا اور فوراً جو ہے امپلیمنٹ کر دیا، ایسے نہیں ہوتا، باہمی مشورے سے فیصلے کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر آتی ہے کوئی جو ہے وہ انہیں دبایا جاتا ہے، انہیں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو یہ انتقام لیتے ہیں. اب یہ ایسی صفات ہیں جو مذہبی ذہن رکھنے والے کو سمجھ نہیں آتی. تو یہ بھی اللہ کو پسند ہے کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئے تو اس کا بدلہ لیا جائے، کافروں سے جو ہے وہ اس کا انتقام لیا جائے. تو اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کی نو صفات کیا ہو گئیں؟ وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے جو ہے بچتے رہتے ہیں، غصے میں اقدام نہیں کرتے، رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، معاملات میں باہمی مشورہ کرتے رہتے ہیں، انفاق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، خرچ کرتے ہیں، اور زیادتی جب ان کے اوپر ہوتی ہے تو اس کا بدلہ لیتے ہیں. آیت نمبر 40، فرمایا برائی کا جواب ویسی ہی برائی ہے. ایک معاملہ ہوتا ہے دعوت کا، اور اس دعوت کے مرحلے میں پھر برائی کا جواب بھلائی سے دیا جاتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا سورہ حمیم سجدہ میں، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں. ایک موقع تھا مقابلے کا، اب حق اور باطل میں لڑائی ہو رہی ہے، تو اس میں جیسی برائی کی گئی ہے ویسے ہی جواب دیا جاتا ہے، ترکی بہ ترکی، اینٹ کا جواب پتھر سے ہوتا ہے. تو فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور بدلہ برائی کا اسی جیسی برائی ہے. فَمَنْ عَفَا، اور جو کوئی درگزر کر دے، وَأَصْلَحَ، اور جو ہے وہ نیکی کرے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک وہ پسند نہیں کرتا ظالموں کو. اسی طرح آیت نمبر 41، مظلوم پر ظالم سے بدلہ لینے میں پر کوئی الزام نہیں، یہ بھی مغالطہ ہے، یعنی اس کا رائٹ ہے، اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو وہ اس بدلہ لے سکتا ہے، یہ اس کا حق ہے. فرمایا وَلَمَنِن تَسَرَا بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور جو کوئی انتقام لے بعد اپنے اوپر ظلم کیے جانے کے، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل، پھر یہی لوگ ہیں جن پر جو ہے وہ کوئی الزام نہیں. آیت نمبر 43، بدلہ نہ لے کر صبر کرنا ہمت کے کاموں میں سے، اور خصوصاً دعوت کا، اگر موقع ہو ابھی دین جو ہے اسٹیبلش کرنے کے لیے دعوت کے فیز میں ہو، ابھی وہ جو ہے لڑائی کا موقع نہ آیا ہو، تو اس میں یہی حکم ہے کہ معاف کیا جائے، درگزر کیا جائے. فرمایا وَلَمَن صَبَرَا، اور جو کوئی صبر کرے، وَغَفَرَا، معاف کر دے، اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ بڑے عزم اور حوصلے کے کاموں میں سے، آدمی میں انتقام کی طاقت بھی ہو اور پھر وہ انتقام نہ لے تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں طاقت ہی نہیں انتقام لینے، اور پھر نہ لے تو وہ تو مجبوری ہے، لیکن اگر طاقت بھی ہے اور پھر بھی بدلہ نہیں لیتا، معاف کر دیتا ہے، تو یہ بڑے عزم کے کاموں میں سے. کہا جاتا ہے کہ غصہ بھی بڑا سوچ سمجھ کے آتا ہے. ایک بڑا جو بدماش ہوتا ہے علاقے کا، وہ کوئی آپ کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر جائے تو آدمی برداشت کر لیتا ہے، اور چھوٹا بچہ کچھ کر دے تو آدمی کو فوراً غصہ آتا ہے، دو لگا بھی دے گا اس کے، کیونکہ اسے پتا ہے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اور وہ بڑے بدماش کو کچھ اگر کہہ دیا تو وہ پھر طبیعت درست کر دے گا، اس لیے وہاں پر جو ہے وہ فوراً وہ خاموش رہتا ہے. آیت نمبر 45، دینی تقاضے پورا نہ کرنے والے ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وَتَرَاهُمْ مُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تم دیکھو گے انہیں کہ وہ حاضر کیے جائیں گے اس پر، یعنی جہنم پر، خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، اور جھکے ہوئے ہوں گے وہ ذلت کے ساتھ، ينظرون من طرف خفي، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے جہنم کو کنکھیوں سے، یعنی چھپ چھپ کے جو ہے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے. وقال الذين آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، بے شک سب سے خسارے میں رہنے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن. تو اللہ تعالی ہمیں اس خسارے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی تھوڑی چیزوں پر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑا ظلم کر جاتے ہیں. فرض کریں گھر میں آگ لگی ہوئی ہو، بچہ سو رہا ہو، تو کیا کرتے ہیں ہم؟ فوراً اٹھاتے ہیں، اسے نہیں اٹھ رہا تو بھی جھنجھوڑ کے نکال دیتے ہیں. لیکن فجر کی نماز قضا ہو رہی ہو تو ہمیں ترس آتا ہے کہ یہ تو رات کو دیر سے سویا تھا، اور دیر سے کیوں سویا تھا، وہ بھی جو ہے ٹی وی دیکھتا رہا ہوگا 2 بجے تک، تو جو ہے نہیں اٹھاتے. تو یہ نرمی جو ہے یہ نقصان کا باعث بن جائے گی. تو فرمایا سب سے زیادہ خسارے میں وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ قیامت کے دن خسارے میں ڈالا. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، اور آگاہ ہو جاؤ بے شک ظالم جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں ہوں گے. آیت نمبر 47، نجات کی راہ بتائی جا رہی، اور نجات کی راہ یہ ہے کہ رب کی پکار پر لبیک کو، اللہ کے احکامات کی تابع داری کرو، اس کا حکم مانو تو بچ سکو گے. استجیبوا لربکم، اطاعت کرو، جواب دو اپنے رب کا، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد له من اللہ، کہ کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا اسے اللہ کی طرف سے. مالکم من ملجا ان یومئذ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اس دن کوئی جائے پناہ. وما لکم من نکیر، اور نہ ہی تم اسے ڈینائی کر سکو گے، اس دن کا انکار بھی نہیں کر سکو گے. آیت نمبر 48، رسول کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، رسولوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ کیوں نہیں مانے تھے، انہوں نے گناہ کیوں کیے، ان کے ذمے صرف دین پہنچا دینا. فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا، بس اگر وہ اعراض کریں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر داروغہ بنا کے نہیں بھیجا ہے. اِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، اور نہیں آپ کے ذمے مگر پہنچا دینا. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ، اور جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ تو اترانے لگتا ہے، اسے نعمتیں ملتی ہیں، اسے مال ملتا ہے، اسے صحت ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، تو اتراتا ہے بہت اور گھمنڈ کرنے لگتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ہم اسے پہنچاتے ہیں کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب ان کاموں کے جو اس کے ہاتھوں نے کیے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورًا، تو بے شک انسان ہے ہی ناشکرہ، تو فوراً مایوس ہو جاتا ہے، ناشکری پر اتر آتا ہے مصیبت میں. آیت نمبر 49، فرمایا مانو یا نہ مانو، اللہ ہی حقیقی بادشاہ، لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، اور وہ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیاں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے. تو یہ لڑکے کون دیتا ہے، لڑکیاں کون دیتا ہے؟ یہ اللہ ہی دیتا ہے، اس کی مرضی ہے، جسے چاہے لڑکیاں دے دے، جسے چاہے لڑکے دے دے، جسے چاہے دونوں دے دے. اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ أَقِيمًا، تو یہاں بیان ہوا کہ اللہ ہی اصل بادشاہ ہے. آیت نمبر 51، اللہ بندوں تک ہدایت کیسے پہنچاتا ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اور کسی انسان کے لیے جو ہے اس میں اتنی استطاعت نہیں ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس سے کلام کرے اللہ. فرمایا إِلَّا وَحْيًا، سوائے وحی کے، او مِن وَرَائِ حِجَاب، یا کسی پردے کے پیچھے سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا. او يُرْسِلَ رَسُولًا، یا پھر وہ بھیجے جو ہے پیغامبر، مراد ہے فرشتے. فَيُوحِيَا بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، اور وہ وحی کرے اس اللہ کے اذن سے جو وہ اللہ چاہے. تو یہ طریقے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت انسانوں تک پہنچاتا ہے. طریقے کیا ہیں؟ یا تو اللہ جو ہے بات دل میں ڈال دیتا ہے وحی کی صورت میں، یا پھر جو ہے وہ پردے کے پیچھے سے انسانوں سے جو ہے کلام کرتا ہے، یا فرشتوں کو بھیج کر وحی کا سلسلہ جو ہے جاری کرتا ہے. فرمایا انہو علی حکیم، بے شک وہ بڑی عالی مرتبت اور کمال حکمت والا. آیت نمبر 52، ایمان کی تکمیل قرآن کے ذریعے ہوتی. فرمایا وَكَذَلِكَ اُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف، روحن یعنی یہ وحی، یہ قرآن اپنے حکم سے. تو قرآن کے لیے بھی روح کا لفظ آیا ہے، وحی کے لیے بھی روح کا لفظ آیا ہے، یہاں آپ نوٹ کر سکتے ہیں. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے تھے کتاب کو اور نہ ہی ایمان کو. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے بنا دیا جو ہے وہ اسے نور. نہدی بہی من نشاء من عبادنا، اور ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے سے جسے ہم چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ بھی جو ہے ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف. تو بیان ہو رہا ہے کہ انبیاء کرام کی بھی ایمان کی تکمیل کیسے ہوتی ہے، وحی کے ذریعے. ان میں نور فطرت تو ہوتا ہے، وہ شرک سے ہمیشہ سے بچتے آ رہے ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ نیکی کا اچھا انجام ہوگا، برائی کا برا انجام ہوگا. لیکن ان کے ایمان کی تکمیل کیسے ہوتی ہے، جب وحی ان کے اوپر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی ہدایت دیتے ہیں. تو یہ قرآن کے ذریعے ہی انبیاء کرام کی بھی، یعنی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہاں آ رہا ہے کہ آپ کی ایمان کی تکمیل ہوئی، اور یہ قرآن ہی ذریعہ ہے ایمان کا، خصوصاً نہ صرف عوام کے لیے بلکہ خواص کے لیے. فرمایا آیت نمبر 53، عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہے. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کا راستہ وہ جس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. الا الی اللہ تسیر الامور، اور آگاہ ہو جاؤ اسی کی طرف جو ہے وہ پلٹتے ہیں تمام معاملات، وہی بالآخر فیصلہ کرے گا کہ کس معاملے میں کیا جو ہے وہ صحیح معاملہ تھا، اور کسے اجر ملنا چاہیے اور کسے جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے. جناب اب اگلی سورت ہے سورہ زخرف، اور زخرف کے بارے میں جو ہے تعارفی باتیں سمجھ لیجئے. عربی میں سونے کو کہتے ہیں. اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر باقی مسلمانوں کے لیے ایک بڑی آزمائش کا خدشہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کے گھروں کو سونے کا بنا دیتے، تاکہ اس دنیا میں جو کر کما سکیں کما لیں، مزے کر لیں. لیکن تو وہاں سے یہ لفظ لیا گیا زخرف. موضوع اس سورت کا، بلکہ سورہ زخرف سے لے کے سورہ احقاف تک ان سورتوں کا موضوع ہے دعوت الی القرآن، قرآن کی طرف بلایا جائے. اور سورہ احقاف میں بیان کیا گیا کہ دعوت کے بعد مہلت دینا اللہ کی سنت ہے. پہلے رسول آتے ہیں، کتاب آتی ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف، پھر انہیں تھوڑی مہلت دی جاتی ہے کہ اب وہ کیا کرتے ہیں، مانتے ہیں سر تسلیم خم کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، اور پھر ان کے طرز عمل کے مطابق اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، یا تو بشارت ہوتی ہے یا عذاب ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی تین آیات میں دعوت الی القرآن اور حکمت عربیت قرآن، عربی میں کیوں نازل کیا گیا قرآن. حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں. والکتاب المبین، اور یہ اور قسم ہے واضح کتاب کی. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اور بے شک ہم نے بنایا اسے عربی قرآن. کیوں بنایا ہے عربی قرآن؟ تاکہ تم سمجھ سکو. تو یہ عربی سمجھنے کے لحاظ سے بھی آسان، اور ویسے جتنی فورن لینگویجز پہ کام ہوا ہے اس میں اکثر بیشتر جو ہے بہت کم لینگویجز ایسی ہیں جو بہت سائنٹیفک ہوں، جو رولز کو کے مطابق ہوں اور جنہیں سمجھنا آسان ہو، ان میں سے ایک عربی بھی ہے. اس میں پارٹس آف اسپیچ جو ہیں وہ صرف تین ہیں، اسم، فعل، حرف. بس یہ تین پہچان لیں تو پوری عربی آ جاتی ہے، ورنہ آپ انگریزی میں دیکھیں آٹھ ہیں پارٹس آف اسپیچ. اسی طرح بعض لینگویجز تو اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں. تو فرمایا کہ قرآن عربی میں اس لیے نازل ہوا تاکہ سمجھ سکو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی محنت کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ بار بار کہا جا رہا ہے، ہماری طرف سے بھی ایک چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو قریب کیا جائے قرآن کے. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ان پروگراموں سے فائدہ اٹھائیں. آیت نمبر 13، سواری کی دعا کا ذکر آیا. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم جو ہے وہ متمکن ہو جاؤ ان کی کمروں پر. ثم تذکروا نعمت ربکم، اور پھر تم ذکر کرو، یاد کرو اپنے رب کے احسان کو. اذ استویتم علیہ، جبکہ تم جو ہے اچھی طرح بیٹھ جاؤ جو ہے ان کے اوپر. وتقولوا، اور پھر کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ بہت پاک ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کر دیا ہمارے لیے اسے. وما کنا لہ مقرنین، ورنہ ہم جو ہے اسے قابو کرنے والے نہ تھے. تو یہ محض اللہ کی توفیق ہے کہ اس نے جو ہے اتنے بڑے بڑے جانوروں کو، اتنی جو ہے عظیم سواریوں کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا. और बल्कि आप देखेंगे एक छोटा सा बच्चा होता है और कई जो है ऊंटों की काफले को जो है लीड कर रहा होता है, उसके हाथ में नकील और पीछे जो है दसियों ऊंट जो है वो सर झुकाए हुए चले आ रहे हैं। तो किसने मुसख़्ख़र कर दिया ये सब, ये अल्लाह का एहसान। आयत नंबर 14 में फरमाया एक और सफर भी है जो हम कर रहे हैं, सिर्फ यही सवारी नहीं कि यहाँ से दफ्तर तक जाने की बात हो रही, बल्कि एक और सफर है जो हम कर रहे हैं। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, और बेशक हम अपने रबी की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। तो एक ये भी सफर है जो तेजी से गुजर रहा है और हम हर लम्हे अपने असल ठिकाने की तरफ जो है करीब से करीब हो रहे हैं। आयत नंबर 19, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बनाने की तरदीद की जा रही। वजह अल मलाइकल्लज़ीना हम इबादुर रहमानी इनासा, अब वो बनाते हैं फरिश्तों को वो जो अल्लाह के गुलाम है उन्हें जो है वो औरतें उन्हें मोनस बनाते हैं। और शहीदू खलकाहुम, क्या वो वहां मौजूद थे जब उन्हें फरिश्तों को बनाया जा रहा था। सतुक तबू शहादत हम, बस हम अनकरीब लिख लेंगे उनकी गवाही को। वयुस आलून, और फिर उनसे बासपुरस होगी, उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने इस तरह की बातें क्यों की। आयत नंबर 22 से 23, शिर्क की वजह आबा व अजदाद की अंधी तकलीद होती है और आदमी ये नहीं देखता कि सही क्या है गलत क्या है, वो बस ये देख रहा होता है मेरे वालदैन ये करते आ रहे हैं तो वो खुद भी जो है उसी तरीके पर रहता है। फरमाया बल कालू इन्ना वजदना आबाना अला उम्मा, और उन्होंने कहा कि बेशक हमने पाया अपने आबा अजदाद को इस तरीके पर। व इन्ना अला आतारिहिम मुहतदून, और हम उनके नक्शे कदम पर चलने वाले। वकज़ालिका मा अरसलना मिन क़ब्लिक, और इसी तरह जब हमने भेजा जो है वो मा जिन्हें भी हमने भेजा आपसे पहले फी करिया किसी भी बस्ती में, मिन नजीरन यानी डराने वालों में से, इल्ला काला मुतरफुहा मगर कहा उसके खुशहाल लोगों ने, इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मा, बेशक हमने पाया अपने आबाओ अजदाद को एक तरीके पर। व इन्ना अला आसारिहिम मुक्तदून, और हम उन्हीं के जो है नक्शे कदम की पैरवी करने वाले हैं, उन्हीं की इब्तिदा करने वाले। तो ये एक बहुत बड़ा मुगालता है और ये कोई दलील नहीं है अल्लाह के सामने कि आबा अजदाद ये करते आ रहे हैं इसलिए हम भी करें। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हें अल्लाह ने अकल नहीं दी, क्या तुम्हारे पास रसूलों की दावत नहीं आई, क्या अल्लाह का पैगाम तुम तक नहीं आया कि तुम अपनी इसलाह कर लेते। तो अल्लाह इसकी हमें तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 33 से 35 तक दुनिया की हकीकत बयान हो रही है। वलौला यकूनन नासु उम्मतन वाहिदा, अगर ना होता इसका गुमान के लोग हो जाएंगे एक ही दीन पर एक ही तरीके पर, लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमानी लिबुयूतिहिम सुकुफा, तो हम बना देते उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया रहमान का और उनके घरों की छतों को, मिन फिज्जा चांदी का, व मआरिजा अलैहा यजहरून, और उनकी सीढ़ियों को भी चांदी का बना देते जिस पर वो चढ़ते हैं। वलिबुयूतिहिम अब्वाबहुम व सुरूरन अलैहा यत्तकऊन, और उनके घरों के दरवाजों को भी चांदी का बना देते और उनके तख्तों को जिन पर वो तकिए लगाकर बैठते उन्हें भी चांदी का बना देते। वह जुखरुफा, और सोने का बना देते यानी उनके घरों की छतें उनकी सीढ़ियां घरों के दरवाजे और तख्त ये सब क्या बना देते अल्लाह, सोना चांदी का बना देते उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया अल्लाह का। फरमाया लेकिन खदशा क्या था कि सारे लोग ही कहीं जो है वो इस तरीके को इख्तियार ना कर लें, कुफर की तरफ ना आ जाए, मुसलमानों के लिए एक बड़ी आजमाइश ना हो जाए, तो अल्लाह ने नहीं किया। वह इन कुल्लू जालिका लम्मा मताउल हयात दुनिया, और ये सब कुछ जो है ये नहीं है मगर दुनिया की जिंदगी का साजो सामान। अगर सोने का भी बना दिया जाए तो कितने मजे कर लेंगे, क्या हासिल कर लेंगे, कुछ नहीं है ये जो है मिटने वाला खत्म होने वाला। फरमाया वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिलमुत्तकीन, और आखिरत आपके रब के नजदीक जो है वो सिर्फ मुत्तकीन के लिए, आखिरत की नेमतें जो हमेशा के लिए जो कभी खत्म होने वाली है, जो हकीकत में अल्लाह ताला हमें भी उसका तालिब बनाए। और दुनिया का मामला तो वही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुर्दा बकरी के बच्चे को दिखाया जिसमें से बू उठ रही थी, फरमाया कौन खरीदेगा इसे एक दरहम में, साहबा ने कहा कि ये तो मुफ्त भी कोई नहीं लेगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक दुनिया इससे भी हकीर है। फिर आपने फरमाया कि अगर अल्लाह के नजदीक दुनिया की वक़्त मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किसी काफिर को एक घूंट पानी नहीं देता, और इसी तरह समंदर से गुजर हुआ तो उंगली डुबोई निकाली, कहा ये जो उंगली पर पानी लग गया दुनिया की जिंदगी है और ये जो ठाटे मारता समंदर है आखिरत की जिंदगी। अल्लाह ताला हमें भी जो है ये एहसास अता फरमाए कि हम किसकी कॉस्ट पर क्या हासिल करें, ہمیشہ ہمیشہ کی چیز کو کھو کر تھوڑے سے لمحات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. بالکل وہی معاملہ ہے جیسے کوئی بس اسٹاپ پر بس کا انتظار کر رہا ہوں, اب بس کتنی دیر میں آ جائے گی, چند منٹوں کی بات ہے پھر بس آئے گی اپنے ٹھکانے پر جانا, لیکن وہ لگا ہوا ہے کہ یہ جو ہے اس کی سیٹ اچھی ہو, ایئر کنڈیشن لگا ہو, ہوا آ رہی ہو, اسی کے لیے ساری محنت چند منٹ کے جو اسٹاپ ہے ادھر ہی خرچ کر دے, تو وہ بیوقوف ہے. اصل دانا آدمی وہ ہے جو اپنی محنتوں کو, جو اپنے سرمایہ کو بچا کر رکھے, جو اصل ٹھکانا اس کے لیے کوشش کریں. آیت نمبر 36, اللہ سے غفلت برتنے کا انجام. فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, اور جو کوئی غافل ہوتا ہے رحمان کے ذکر سے, نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا, تو ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان, فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, اور وہ پھر اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. تو شیطان کو موقع کب ملتا ہے انسان پر وار کرنے کے لیے؟ جب رحمان سے غافل ہوتے ہیں. اور یہاں بالکل صاف صاف فرما دیا کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے اس کے اوپر, اور وہ اس کا ساتھی یعنی مستقل ساتھ ساتھ رہتا ہے. اس کے انجام کیا ہوتا ہے؟ شیطان کی ہلاکت خیزی کا ذکر آ رہا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَن سَبِيلِي, اور بے شک وہ جو ہے روک دیتے ہیں انہیں جو ہے اس اللہ کے راستے سے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, اور وہ شخص گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑے ٹھیک جا رہے ہیں, ہم تو بڑا اچھا کر رہے ہیں, حالانکہ وہ سیدھے رستے سے روک دیے جاتے ہیں. آیت نمبر 38-39 میں شیطان کے ساتھیوں کی حسرت بیان ہو رہی ہے. اب یہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ حتی اذا جا انا, یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے ہمارے پاس, قالا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین, تو وہ کہیں گے کہ اے کاش ہوتا ہم میں اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کا کی دوری. بئس القرین, بہت ہی برے جو ہے یہ ساتھی ہیں. ولن ینفعکم الیوم, اور نہیں فائدہ ہوگا تمہیں اس دن, اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون, جبکہ تم نے ظلم کیا, اب بے شک تم عذاب میں ساتھ ساتھ ہو گئے. اب وہ جنات اور وہ شیاطین بھی عذاب اٹھا رہے ہوں گے, اور انہیں انہیں ساتھی بنانے والے بھی اس جہنم میں ان کے ساتھ شریک ہوں گے. تو دنیا میں ہے کہ ہم چوز کریں کہ ہمارا کون دوست ہوگا. رحمان کا ذکر ہمیں ہر وقت مستحضر ہے, یاد رہے کہ اللہ مالک ہے, ایسا نہ ہو کہ ہم بھلا دیں اسے. آیت نمبر 43-44, شیطان کا علاج بیان ہو رہا ہے اس کے واروں کا. اور علاج کیا ہے؟ کہ قرآن سے چمٹ جاؤ. اگر قرآن سے جمٹ جاؤ گے تو پھر شیطان کو موقع نہیں ملے گا وار کرنے کا. فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ, بس چمٹ جائیے اس سے جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف. یہ تمسک بالقرآن, قرآن سے آدمی چمٹ جائے, جیسے ہائکنگ کرتے ہوئے جو ہے لوگ رسی سے چمٹ جاتے ہیں کہ اگر رسی چھٹ گئی تو پھر نیچے گریں گے, ہلاکت ہے. تو اسی طرح آدمی اپنی حفاظت کے لیے جب چمٹتا ہے تو زور سے چمٹ جائیے اس وحی سے جو آپ کی طرف نازل کی گئی, یعنی قرآن سے. انکا علی صراط مستقیم, بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. وانہ لذکر لک ولقومک, اور بے شک یہ ایک نصیحت ہے, ایک واعظ ہے آپ کے لیے بھی, آپ کی قوم کے لیے بھی. وسوف تسالون, اور ان قریب تم سب سے سوال کیا جائے گا. یوں ہی نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور ہم چاہیں تو عمل کریں نہ کریں کوئی بات نہیں, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے اس قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک و علیک, قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا, تمہیں جو ہے عذاب سے بچانے والا ہوگا, یا تمہارے خلاف حجت ہوگا, تمہیں جو ہے عذاب میں لے جانے والا بن جائے گا. تو اللہ تعالی ہمیں قرآن سے چمٹنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ اقبال کہتے ہیں کشتن ابلیس کار مشکل ہے, یعنی ابلیس کو ختم کر دینا, شیطان کو مار دینا ذرا مشکل کام ہے. ذاکہ اوگم اندر ایما کے دلست, وجہ کیا ہے کہ وہ دل کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. خوش طرح باشد مسلمانش کنی, بہتر یہ کہ تم اسے مسلمان بنا لو. اب مسلمان کا مطلب ہوتا ہے تابع فرمان, اپنا فرما بردار بنا لو. کچھ تہ شمشیر قرآنش کنی, قرآن کی شمشیر سے جو اسے گھائل کر دو. اب قرآن شیطان کو ہم تلوار سے تو نہیں مار سکتے, نہ وہ نظر آ رہا ہے اور ہے بھی ہمارے دل کے اندر گھسا ہوا, تو اس سے مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ قرآن کی تلوار سے, قرآن کی تلوار سے اسے ضرب لگایا جائے, اسے گھائل کر دیا جائے, اسے کمزور کر دیا جائے کہ وہ ہم سے مقابلہ نہ کر سکے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. رکو نمبر 5 میں, پورے رکو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا ہے. ایک آدھ آیت ہم پڑھ لیتے ہیں اس میں سے. فرمایا جو ہے فرعون کی فرعونیت کا ذکر آ رہا ہے. وہ کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں, اور کس اس پر کس بیس پر کہتا تھا؟ اللہ نے جو اسے نوازا تھا اور جو اسباب دنیا اسے دیے تھے اس کی بیس پر. ونادا فرعون, اور اعلان کیا فرعون نے, فی قومہ, اپنی قوم میں, قالا یا قومی الیس لی ملک المصر, تو اس نے کہا میری قوم کیا نہیں ہے یہ ملک مصر میرا؟ وہاذ الانہار تجری من تحتی، اور یہ پورا نہری نظام، یہ اریگیشن کا پورا سسٹم، کیا یہ میرے نیچے سے نہیں جاتا؟ اس پر میرا اختیار نہیں ہے. افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو ہر فرعون یہی کرتا ہے، اللہ اسے نوازتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ سب میرا ہے، حالانکہ وہ اس کے پاس امانتن ہوتا ہے. اور پھر جو ہے اللہ کے رسولوں کو بھی جھٹلاتا ہے، اللہ کو بھی جھٹلاتا ہے، اور بالآخر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے غرور کو توڑ دیتے ہیں اور اس دنیا ہی میں ہلاک کر دیتے ہیں. رکوع نمبر 6 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ ہے، اور یہاں آیت نمبر 61 میں فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہوگا. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ ایک نشانی ہے قیامت کی. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، بس تم ہرگز شک میں نہ پڑو اس قیامت کے بارے میں. وَاتَّبِعُونِي، اور میری اتباع کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب ہوگا؟ دوبارہ نزول وہ قرب قیامت کے وقت ہوگا، قیامت سے پہلے ہوگا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. آیات 66 سے 67 بیان قیامت. هل ينظرون الا الساعه، اور وہ نہیں انتظار کر رہے مگر قیامت کا. ان تاتيهم بختہ، کہ وہ آ جائے گی ان پر اچانک. وهم لا يشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا. قیامت جب آئے گی اچانک آ جائے گی، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اپنے کاموں میں مگن ہوں گے، کچھ کھیل رہے ہوں گے، کچھ کھا پی رہے ہوں گے، کچھ آرام کر رہے ہوں گے، بڑے بڑے ارادے لوگوں نے کیے ہوئے ہوں گے، اب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اچانک جو ہے قیامت آ پکڑے گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اور گہرے دوست اس دن ان میں سے بعض بعض کے دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین، سوائے تقوی رکھنے والا. تو وہ یہاں اس دنیا میں بھی دوست ہیں اور قیامت میں بھی، کیونکہ ان کی دوستی بیس کرتی ہے اللہ پر. اب جناب اہل جنت کا ذکر آ رہا ہے، چند آیات رہ گئی ہیں، اہل جنت پھر اہل دوزخ کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا یا عبادی لا خوف علیکم الیوم، اور جو میرے بندے نہیں ہوگا ان پر جو ہے اس دن کوئی خوف. ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم جو ہے غم زدہ ہوگے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے میری ہماری آیات پر اور وہ انہوں نے فرما بداری اختیار کی. ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، بس داخل ہو جاؤ جنتوں میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، اور جو ہے وہاں تمہارا ویلکم ہوگا، تمہیں عزت اور اکرام دیا جائے. یطافوا علیہم بصحاف من ذہب، اور جو ہے گردش دیے جائیں گے وہاں پر جو ہے ان کے سامنے جو ہے سونے کے پیالے. واکواب، اور آب خورے. وفیہا ما تشتہی انفسو، اور وہاں پر وہ کچھ ہوگا جو ان کے جی چاہیں گے. وتلذ العیون، اور جو کچھ ان کی آنکھیں چاہیں گی، آنکھوں کی لذت کا بھی سامان ہوگا، نہایت حسن اور خوبصورتی ہر طرف نظر آ رہی ہوگی. وانتم فیہا خالدون، اور تم ان میں رہو گے ہمیشہ ہمیشہ. وتلک الجنۃ اللتی اورثتموها بما کنتم تعملون، اور یہ وہ جنتیں ہیں جن کا ہم نے تمہیں وارث بنایا ہے. لیکن کیوں وارث بنایا؟ بسبب ان نیک اعمال کے جو تم کرتے رہے. لکم فیہا فاکہا، وہاں تمہارے لیے ہوں گے ہر قسم کے میوے. کثیرتم منہا تاکلون، بہت کثرت سے جن سے تم کھاؤ گے. اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائے. آیات 74 سے 77 تک اہل جہنم کا ذکر آ رہا ہے. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدین، بے شک مجرمین جو ہیں وہ عذاب جہنم میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لا یفترو انہم وہم فیہی مبلسون، اور نہ جو ہے ان سے اسے کم کیا جائے گا اس کے عذاب کو، اور وہ اس میں جو ہے مایوس ہوئے پڑے رہیں گے. وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم الظالمون، اور نہیں ہم نے ان پر ظلم کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. ونادوا یا مالک، اور وہ پکاریں گے اے مالک. مالک جو ہے وہ جہنم کے داروغہ کا نام ہے، تو وہ اسے پکاریں گے. لیغضی علینا ربک، کہ کام تمام کر دے ہم پر جو ہے تمہارا رب، یعنی وہ کہیں گے آپ کہ اے داروغا دعا کرو کہ ہمارا رب موت ہی تاری کر دے ہم پر. قالا انکم ماکثون، اور وہ جواب دے گا کہ تمہیں تو اب ہمیشہ رہنا، موت نہیں آ سکتی، اب اس عذاب کو بھگتنا ہے. آیت نمبر 80 سے 84، اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہمیں بچائے. اب آیات 80-84 پہ آ رہا ہے شرک کی نفی اور بیان توحید. ام تحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا انہوں نے خیال کیا ہے کہ بے شک ہم نہیں سنتے ان کے رازوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو. بلا و رسولنا، کیوں نہیں، ہم بھی سنتے ہیں، ہمارے پیغمبر بھی سنتے ہیں. یہاں رسولنا سے مراد ہے اللہ کے فرشتے. لدیہم یکتبون، اور ہم لکھ رہے ہیں اسے جو کچھ جو ہے وہ ان کے رازوں کو بھی، ان کی جو ہے وہ سرگوشیوں کو بھی. قل ان کان للرحمانی ولد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر ہوتا رحمان کی کوئی اولاد، اگر رحمان کا بھی کوئی بیٹا ہوتا، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا. سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے اس اولاد کی کمزوری سے آسمانوں اور زمین کا رب، رب العرش جو عرش کریم کا رب ہے، اما یصفون، اور وہ پاک ہے ان سب باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں. فذرہم، بس چھوڑ دیجئے انہیں، یخوضوا و یلعبوا، کہ وہ جو ہے کھیلیں کودیں اپنے جو ہے نظریات میں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ ملاقات کریں گے جو ہے مل پہنچ کر رہیں گے اس دن جب جو ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت ہی آ جائے تو انہیں اپنے گمراہ کن نظریات میں پڑے رہنے دیجئے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہی اللہ ہے جو اس آسمانوں کا بھی معبود ہے اور جو زمین میں بھی معبود ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ زبر اور وہ کمال حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہ آخری سلائیڈ آ رہی ہے، آیات 87 سے 89 تک. مشرکین کو قیامت کے دن خود پتہ چل جائے گا. فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا انہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر وہ کہاں سے پھرے جا رہے ہیں. فرمایا وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّا هَا أُولَائِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور قسم ہے رسولوں کے کہنے کی، اے رب، کہ بے شک یہ لوگ جو ہے اب ایمان نہیں لائیں گے. اب اتنا ستایا قوموں نے اپنے رسولوں کو کہ رسولوں کو پکارنا پڑا، اے رب اے رب، تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں رسولوں کی اس پکار کی کہ اب جو ہے ان لوگوں کو ایمان کی توفیق ہی نہیں ہوگی. فاصف عنہم وقل سلام، بس چھوڑ دیجئے انہیں اور کہیے سلام انہیں. فسوف یعلمون، بس ان قریب وہ جان جائیں گے. تو قیامت ہوگی تو انہیں پتہ چل جائے گا وہ کیا کرتوت کرتے رہے، اپنے لیے کیا وبال ہے جو انہوں نے جمع کر لیا. اللہ تعالی ہمیں قرآن کی ان آیات کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنے عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.